بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سب سے پہلے یہ دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ حضرات کی برکت سے وہ بات کچھ کہلوا دے جس سے واقعی مجھے اور آپ کو نفع ہو، اور صحیح نیت کے ساتھ کہلوائے، نفس کے شر سے اور اعمال کی سیاحت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ایک غلطی بغیر کسی تمہید کے جو تین باتیں اس وقت شاید ذہن میں آئیں، بغیر کسی تمہید کے عرض کرتا ہوں کہ ایک غلطی ہم مسلمانوں سے یہ ہو رہی ہے کہ جو کوششیں امت مسلمہ کے مختلف طبقات اللہ کی توفیق سے دین حق کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر شاید پوری نہیں ہے، اور جو کوششیں جہالت یا عداوت میں مبتلا طاقتیں دین حق کے خلاف کر رہی ہیں ان سے ہم زیادہ مروب ہیں. اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہم کو نجات دے دے. جو کوششیں ہو رہی ہیں اتنی کمزور حالت میں امت مسلمہ سے، وہ ختم نبوت کا کی کھلی نشانی ہے اور فیضان ہے براہ راست سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پریشان ہیں کہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے اور بہت سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف، اور اسلام دشمن طاقتیں پریشان ہیں کہ اتنے 100 سال ہو گئے ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر یہ ہے کہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. ایک بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کی قدر اور عظمت کا احساس ہمارے دل میں. کسی حد تک یہ تو مناسب ہے کہ اپنی کوششوں میں ہمیشہ اضافے اور ترقی کی اور اصلاح کی کوشش کی جائے، مگر اس حد تک یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کوششوں کو حقیر سمجھا جائے. مساجد، مدارس، مکاتب، جماعتیں، خانقاہیں، علم اور ذکر کا اہتمام، عوامی اصلاح کی فکر، بچوں کی تعلیم کا اہتمام، حفظ قرآن کا یہ رواج، سنت کے نور سے منور یہ چہرے، حجاب میں ملبوس یہ خواتین، وہ نوجوان جن کی پریشانیوں پر پاکیزگی کا اور محفوظیت کا نور صاف گواہی دے رہا ہو، وہ یورپ کی سڑکوں پر اس طرح نظر آئیں اور دل و زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ معجزہ ہے اسلام کا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ وہی قدرت ہے جو کہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین نکال کے دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تو اشارے کافی ہیں الحمدللہ کہ جانور کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرس اور دم کے درمیان سے لبنا خالصا سائغا للشاربین. جب کوئی بھی انسان مغرب کے ان شہروں میں آتا ہے اور پورے دنیا کو ظلمتوں سے بھر دینے والے اس مغربی دیار کے علاقوں میں آتا ہے اور وہاں من بین فرس و دم مساجد اور مدارس کا یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کو یہ آیت یاد آتی ہے کہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشارب. اپنی کوششوں کی اہمیت کا احساس ہو جانا یہ تو کسی وقت عجب اور کبر پیدا کر دیتا ہے، لیکن دشمن کی کوششوں کی بہت زیادہ خطرناکی کا احساس ہو جانا یہ بزدلی اور شکست خوردگی پیدا کر دیتا ہے. ایک دور ہے جس سے یہ امت گزر رہی ہے اور آثار یہ ہیں کہ موت کے بعد حیات انشاءاللہ اس امت کے لیے مقدر ہے اور وہ قریب ہے. ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، وجود پورا ہل جاتا ہے اس عورت کا، تب جا کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے. ظلم اور جور کے اس دور کے بعد عدل کا دور ہم جنم دینے کی کوشش کریں اور پھر یہ تمنا کریں کہ تکلیف ہم پر نہ آئے، یہ محال ہے. اور یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، میں بلا کسی شک شبے کے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اس تکلیف سے مشابہ ہیں جو ایک حسین و توانا خوبصورت دلاویز بچے کو جنم دینے سے پہلے عورت پر گزرتی ہے. تو ایک نئے دور کو جنم دینے سے پہلے امت مسلمہ پر یہ دور کو یہ تکلیفیں آ رہی ہیں. اور جیسے ماں جیسے ہی بچے کو دیکھتی ہے اور پہلی نگاہ ماں پر پڑتی ہے، قسم ہے رب کعبہ کی کہ اپنی وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے. اور کیا پیار امنگتا ہے اس ماں کی چھاتیوں میں، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں، اس کے پورے وجود میں اس بچے کے لیے، کہ وہ سب بھول جاتی ہے مجھ پر کیا گزرا تھا. اور اتنی تکلیف سے وہ بچہ اگر نہ پیدا ہوا ہوتا تو آئندہ پرورش میں ماں اتنی تکلیف نہ سہتی. اللہ قادر تو تھا اس پر کہ بچے کو اتنی تکلیف کے بغیر پیدا کر دے، لیکن اگر وہ اتنی تکلیف کے بغیر بچہ پیدا ہوتا تو ماں جس طرح اپنے آپ اپنا وجود بھول کر بچے کی ہو جاتی ہے، اس کی نیند، اس کی نیند کے تابع، اس کی خوراک کے تابع، اس کی صفائی، اس کی صفائی کے تابع، سب کچھ اس کے تابع ہو جاتی ہے. یہ نہ ہوتا اگر اتنی تکلیف نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ قادر تھا اس پر کہ انسانیت کو جاہلیت سے نجات دیتا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اہل بیت اور صحابہ اور صحابیات اور ازواج مطہرات کو اتنی تکلیفوں سے گزارے بغیر جاہلیت سے انسان کو نکال لیتا، اللہ اس پر قادر تھا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ اگر اتنی تکلیف کے بغیر اگر ہدایت پھیل گئی تو آئندہ اس انسانیت کی خدمت میں جی جان نہیں لگائیں گے یہ لوگ. اس لیے ان کو ایک ایک کی ہدایت اتنی تکلیفوں سے دی گئی تو اس کے بعد ان کے لیے وہ سب کچھ گوارا تھا، لیکن انسانیت کی ایک معافیت اور ایک گناہ گوارا نہیں تھا. انشاءاللہ ہم سب کو یقین ہے کہ دوبارہ وہ دور پھر آئے گا اور وہ دوبارہ وہ دور ان تکلیفوں سے گزارنے کے بعد آئے گا. تکلیفیں جب زیادہ بڑھتی ہیں تبھی تو امید ہوتی ہے کہ اب فتح کا وقت قریب ہے. عجیب بات ہے، اگر ماں کے درد نہ ہو تو تکلیف تک سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پین نہیں اٹھ رہا ہے، اسی دوائیں دیتے ہیں کہ لیبر پین ہو تاکہ بچہ ڈیلیور ہو. کمال ہے، وہ پین تو بلایا جاتا ہے، اس پین کے آنے پر خوشی ہوتی ہے، فون کرتے ہیں کہ بھائی درد شروع ہو گیا، حالانکہ ماں تو تڑپ رہی ہے، لیکن جاننے والے جان رہے ہیں کہ اسی کے بعد ہمارے خاندان میں ایک پھول کھلے گا. تو اس دنیا کے چمن میں اگر عدل و انصاف کا کوئی پھول کھلنا ہے تو امت مسلمہ کو تو اس لیبر پین سے گزرنا ہوگا. آداب ہیں، اب یہ دور کیسے گزارا جائے؟ میں اس وقت آپ حضرات دعا کریں کہ اس بارے میں کچھ عرض کر سکیں یہ دور کیسے گزارا جائے، کیونکہ یہ جو لیبر پین کا دور ہے یہ بڑا کریٹیکل بڑا کروشل ہوتا ہے. اس میں اگر مس ہینڈلنگ ہو گئی تو بچے کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور بچے کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور اگر ٹھیک سے کیئر کر لیا گیا تو انشاءاللہ سب کچھ خیریت سے رہے گا. میرے ناصیف خیال میں جتنا بھی غور کر رہا ہوں پچھلے 8-10 سال سے آیات فتن پر اور احادیث فتن پر، جتنا بھی غور کر رہا ہوں ان آیات پر کہ جن آیات سے اشارات ملتے ہیں اس دور کے بارے میں، کیونکہ یہ تو بالکل طے ہے کہ قیامت تک کا کوئی دور ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. قرآن اگر قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دور ایسا ہو جس کا تذکرہ اور جس کے بارے میں اشارات و ہدایات قرآن میں نہ ہو. یہ ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن سے میں ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں اس دور کے تذکرے کو، یہ ہمارے فہم کی کمی ہو سکتی ہے. قرآن میں تو تذکرہ نہ ہو یہ ناممکن ہے. تو جب بھی کوئی طالب علم ڈھونڈتا ہے قرآن مجید کی ان آیات کو اور ان احادیث کو جن میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے اشارات فرمائے ہیں، تو چند باتوں کی رہنمائی ملتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سیرت نبوی میں مختلف دور گزرے اور ان سب دوروں کے متعلق الگ الگ قسم کی ہدایات قرآن میں آئیں. قرآن میں یہ بھی آیا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اور قرآن میں یہ آیا کہ خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم. اب ایک عام آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ قرآن میں تضاد ہے، یا یہ سوچنے لگے کہ جس کا جو ذوق ہو وہ صرف اسی قسم کی آیت کا انتخاب کر لے. میرے اشارات کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جس کا ذوق ہے کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ کا وہ اسی قسم کی آیات کا انتخاب کر لے، اور جس کا ذوق ہے خذوہم واقتلوہم کا وہ اسی قسم کی آیات کا انتخاب کر لے. یہ اس سے جھگڑے اور یہ اس سے جھگڑے، تو اس سے تو کام فتح میں دیر ہوگی. تفقہ فی الدین کی بات یہ ہے کہ غور یہ کرنا پڑے گا، اور وہ کون غور کرے گا علماء کے سوا، کہ جن حالات میں کفو ایدیکم کی آیت اتری تھی اور واقیم الصلاح سے کیا مراد تھا؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے جن سے کہا گیا تھا واقیم الصلاح؟ اور وہ کون سے حالات تھے کہ جن میں کہا گیا تھا کہ خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ؟ تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات تھے، اور ہم جن حالات میں اس وقت ہیں وہ ان دونوں تینوں چاروں قسم کے حالات میں سے کس سے اشبہ اور اقرب ہیں، یہ غور کرنا پڑے گا، اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا ان آیات پر جو جنس جو ان حالات میں اتری تھی کہ جو ہمارے حالات سے زیادہ قریب تر ہیں، اور انتظار کرنا پڑے گا اگلے دور کے حالات کا. اور جب اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی امت اور جد و جہد، تو پھر اگلی قسم کی آیات پر عمل شروع ہوگا. عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا جلد بازی کہلائے گا، اور بلا کسی وجہ کے کسی مسلک میں جائز نہیں قرار پائے گا. اور ظہر کی نماز کو بلا وجہ مؤخر کرنا عصر کے بعد پڑھنا یہ بھی کسی مسلک میں جائز نہیں قرار پائے گا. یہ گہرائی فہم میں آج اگر علماء کے اندر آ جائے تو کروڑوں مسلمانوں کا کنفیوژن دور ہو جائے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں؟ سخت عجیب غریب قسم کے حالات ہیں امت کے عوام و خواص کے، امت کے نوجوانوں کے. ایک ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور شبہات ہیں، زبان سے کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے اظہار نہیں کرتے، لیکن ذہنوں میں سوالات یہ پھر رہے ہیں اور اس کا جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے، زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی. ایک دور تھا 1924 میں وہ مکمل ہوا، ختم ہوا، جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد ایک دور شروع ہوا، ملک عبود، ملوک جبابرہ، اس کا دور شروع ہوا. یہ دور چل رہا ہے اور ہر نیا دن اگلا دن ایک نئے ظلم کو سامنے لا رہا ہے، ظلم کی نئی سطح سامنے آ رہی ہے. اس وقت مختلف مزاجوں کے مطابق الگ الگ انداز سے لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی خامی جو نظر آتی ہے واللہ عالم، وہ یہ نظر آتی ہے کہ اپنا ذوق زیادہ کام کر رہا ہے، قرآن پر غور اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ کم ہے. پتہ نہیں میرا اندازہ کہاں تک صحیح ہے. اپنے ذوق کے مطابق قرآن کی آیات کا انتخاب ہو رہا ہے. قرآن مجید میں یہ جو اشارہ میں نے ابھی کیا تھا کہ اگلے مرحلے کا انتظار کرو، ارشاد ہوا ایک جگہ پر سورہ بقرہ میں کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمره ان اللہ على کل شیء قدیر وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. اہل کتاب کی ایک کافی بڑی تعداد ہے جو تم کو پھر سے مرتد بنانا چاہتی ہے، تمہارے اندر ارتداد پھیلانا چاہتی ہے، اور یہ کوشش جو وہ کر رہی ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کر رہی، بلکہ حسدًا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، صرف حسد کی وجہ سے کر رہی ہے، اسے سخت حسد ہے تم سے، حالانکہ سچائی ان پر واضح ہو چکی ہے. یہ بات جتنی صادق آ رہی تھی آئی تھی اس دور کے اہل کتاب پر، اس دور کے کثیر من اہل کتاب پر. ہم تو قرآن کی تعبیرات سے احتیاط بھی سیکھیں گے. ذرا قرآن کا انداز دیکھیے کتنا، آج ہم لوگ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، جب کوئی قوم ہم کو ستاتی ہے تو ہم پوری بری قوم کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہیں اور ایک ہی پیمانے سے ناپتے ہیں. قرآن نے بہت ہی جٹے تلے لفظ بولنے کا طریقہ سکھایا ہے. اتنے سخت ریمارک پاس کرنے کے باوجود قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ود اہل الکتاب، بلکہ کیا کہا؟ ود کثیر من اہل الکتاب. ذرا غور فرمائیے الفاظ کے اثرات کیا پڑتے ہیں. جب اہل کتاب کے ان لوگوں تک یہ آیت پہنچی ہوگی جو اس سازش میں شریک نہیں ہے، کیا ان تک ایک داعیانہ میسج نہیں پہنچا کہ قرآن ہم سب کو لپیٹ نہیں رہا ہے، ہم میں کچھ بدماش ایسے ہیں جن کو قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن میں ہر جگہ پر فریق منہم لیسوا سواء، قرآن میں تو ہر جگہ پر یہ، لیکن ہم کب یہ ادب سیکھیں گے؟ ہماری جو الفاظ ہوتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، وہ دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، دشمن کو دوست نہیں بنا پاتی. قریب والے کو تھوڑا اور دور کر دے گی، دور والے کو قریب نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ہم پر وہ زبان، ہمارے اوپر وہ زبان اس وقت چڑھ گئی ہے جو یا تو صحافت کی اور میڈیا کی زبان ہے اور یا ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں شوکت اسلامی کے دور کی لکھی ہوئی فقہ کی کتابوں کی زبان ہے. میری بات سمجھے؟ جب اسلام چھا چکا تھا, جب بالکل 100% کنٹرول تھا اور عالم اسلام پر پورا اسلام کا غلبہ تھا, تو قانون کی جو کتاب ہوتی ہے وہ دعوت کی زبان میں نہیں لکھی جاتی. قانون کی کتاب قانون کی زبان میں لکھی جائے گی. قرآن میں بھی جو آیات قانون ہیں, الزانية والزانی فاجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة, السارق والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما, قانون کی زبان دوسری ہوتی ہے. لیکن جو دعوت کی زبان ہوتی ہے اس دعوت کی زبان میں قلب و لہجہ دوسرا ہوتا ہے. ہم لوگوں پر اس وقت یا تو چھائی ہوئی ہے بی بی سی اور سی این این کی زبان, اور یا چھائی ہوئی ہے کتاب الجنایات کی زبان. کیا میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کو پھر سے دوبارہ اس شوکت اسلامی کے دور تک پہنچنا ہے تو ہم کو قرآن کی زبان اختیار کرنی پڑے گی. قرآن کی زبان کا ایک نمونہ یہی کافی ہے, ورنہ تو اگر اسی پر گفتگو ہو تو رات بھر گفتگو ہو. سینکڑوں آیتیں آپ سب یاد دلا دیں گے جس میں یہ فرمایا گیا, ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. تم اس کا مقابلہ کیسے کرو؟ اچھا, حسد کے اس پر میں تشریح کر دوں. جتنی صادق آ رہی ہے یہ بات اس دور کے کثیر من اہل کتاب پر, کاش کہ ہم کو آج کے حالات کا شعور ہو تو آج بھی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں یہ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہو رہی بلکہ حسد کی بنیاد پر ہو رہی. کن کن چیزوں سے ان کو ہم سے حسد ہے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. کہ جو کچھ آج بھی دور زوال میں ہمارے پاس ہے, جس کو ہم گھر کی مرغی دال برابر کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ پا رہے, وہ اس پر بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کو تیار ہیں اگر ہم ان کو وہ چیزیں دے دیں. لیکن اس کے آگے کی بات یہ کہ قرآن مجید نے اس دور میں یہ کہا تھا کہ فاعفو واصفحو. ذرا سازش دیکھیے, 13 سال کی مکہ مکرمہ کی کمائی اور مدینہ منورہ آنے کے بعد سورہ بقرہ تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, تو آپ جتنے سال بھی لگا لیجئے شروع کے 2-3-4 جب یہ آیت اتری ہو, تو گویا 15-16 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے جن حضرات کو ہدایت ملی تھی ان حضرات کی ہدایت پر ڈاکہ ڈال کر ان کو مرتد بنانے کی بھیانک سازش کا ذکر ہے. لیکن اس پر ریئیکشن کیا سکھایا جا رہا ہے؟ لیکن کیا یہ ہمیشہ رہے گا رویہ؟ ہمیشہ تم معاف کرتے رہنا. حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ کا اگلا حکم آئے. اشارہ ہو گیا کہ کبھی بدلے گا حکم. کیسے بدلے گا, کیا ہوگا, اس کی کیا شکل ہوگی, وہ پروسیس کیا ہوگا؟ حالات تو بالکل الٹے سمت میں ہیں, بدلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اللہ نے ان سارے شبہات کے جواب دے دیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے, تم خام خائیں اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہو, کچھ کام میرے لیے بھی چھوڑ دو, سب خود ہی کرو. آج کی دنیا کی بھی مصیبت یہ ہے کہ آج کا مسلمان سارا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور اس لیے روز غصے میں آتا ہے کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا, اتنے دن تو کوشش کر رہے ہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا. حالانکہ نوح علیہ السلام کا دور اگر ملتا تو کیا حشر ہوتا ہمارا؟ 950 سال تک کی کوشش اور نتیجہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم حالات کے جو مرحلے بدلیں گے اس کی سوچ میں نہ پڑو, وہ تو ہم کریں گے. اور کیا اللہ تعالیٰ اوور نائٹ حالات کو نہیں بدل رہے ہیں آج کل؟ راتوں رات عالمی حالات بدل رہے ہیں. عجیب غریب بہت تیزی کے ساتھ اب تو عالمی جو رخ ہے وہ بدل رہا ہے, معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی. پتہ نہیں کتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئندہ کتنی تیزی سے تبدیلیاں آنی ہیں. ان اللہ علی کل شئ قدیر. اچھا اب اس بیچ میں کیا کرو, اس مدت میں تم کرو کیا, ان کی سازشوں کا جواب کیا دو, ہاتھ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب اس تسلسل میں سوچئے کہ کیا مطلب ہوگا یہاں پر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا, یہ کیا اصطلاحات ہیں قرآن کی. اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی زبان میں کہتا ہے, وہ روزنامہ اخبار کی زبان میں نہیں کہتا. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ قرآن کی اشارات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اللہ کرے کہ میری اس گستاخی پر آپ برا نہ مانیں, لیکن میں بڑے غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اشارات کو سمجھ نہیں پا رہے. کیا مطلب ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ کیا سیاق ہے؟ اور یہ کئی جگہ پر کہا گیا ہے, یہ ہے کیا چیز؟ کوئی قوم جو مقابلہ کرتی ہے دو طاقتوں سے کرتی ہے, ایک تو ارادے اور نفسیات کی طاقت, اندر کی طاقت. چاہے وہ ظاہری باہری کے اعتبار سے کمزور ہو, لیکن اندر سے اگر اس کی معنویات, اس کی ہمت, اس کا ارادہ, اس کا عزم اگر وہ پختہ ہے اور وہ گھبرا نہیں جاتی, ڈر نہیں جاتی, مایوس نہیں ہو جاتی, یا کامیاب یا پھر اتنا نہیں جاتی, تو وہ کامیاب ہوتی ہے. ایک بڑی معتدل نفسیات. یہ معتدل نفسیات دینے کا جو پیغمبرانہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے گہرا تعلق قائم. جب بندے کا اللہ سے گہرا تعلق قائم ہوتا ہے تو مخالف حالات سے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا اور موافق حالات سے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا بھی نہیں ہوتا. مخالف حالات میں صبر و توکل کی عجب طاقت اس کو سہارا دیتی ہے اور موافق حالات میں شکر اور عبدیت اس کو تھامے رہتی ہے. یہ اندر کی پوری نفسیاتی کیفیت کے پیدا کرنے کا سبب جو ہے, ذریعہ جو ہے, وہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے چیلنج کے مقابلے کا طریقہ سکھانے کے لیے یہ کہا کہ نماز قائم کرو, کیونکہ وہی وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیونکہ جب انسان کی اصلی نماز اللہ سے اچھا اصلی تعلق ہوتا ہے, زندہ تعلق, تو ہم سب جانتے ہیں ہمیں خود وہ حال نصیب نہیں ہے, لیکن دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, پڑھا ہے ایسے لوگوں کے حالات کہ جن کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عجیب شجاعت عطا فرمائی. کیوں نہ نام لے ہم, آپ مجھے بتائیے حضرت مولانا قاسم منتی رحمۃ اللہ مرکزہ کو اتنی بہادری کس چیز نے عطا کی تھی؟ کہاں سے آ گئی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ جرت کہ پوری برٹش امپائر کو ہلا کر رکھ دیا اس نماز بندے نے؟ کیا کہاں سے تھی ان لوگوں کے اندر وہ قوت, وہ عزم و ارادے؟ وہ ہمارے سارے بھائی تاریخ اسلاف کی بھری پڑی ہے, ہم تو شرمندہ ہوتے ہیں ان کے نام لے کر. واقعی مسئلہ ایک تو طاقت ہوتی ہے اندر کی, دوسری طاقت ہوتی ہے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا صحیح استعمال. وسائل کا صحیح استعمال جس کا عنوان ہے زکات. وہ آسف زکا. تو مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرو, ایک تو اندرونی نفسیاتی اور ارادے کی اور ہمت کی اور حوصلے کی اس طاقت کو بڑھاؤ نماز کے ذریعے, اور دوسرے یہ کہ ایک ایک پیسے کو بالکل صحیح طور پر استعمال کرو, انفرادی عیش کے بجائے اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے استعمال کرو. ایک لفظ بول رہا ہوں میں, دو لفظ بول رہا ہوں, ایک بول رہا ہوں اجتماعی ترقی اور دوسرا لفظ بول رہا ہوں مجموعی ترقی. اجتماعی ترقی کا مطلب یہ کہ اکیلے اکیلے مضبوط نہ ہو, پوری امت کو مضبوط کرو, اور امت کے ساتھ ساتھ انسانی برادری میں سے بھی جتنے لوگ اپنے ہمدرد بنا سکو بناؤ. اور دوسری چیز کیا کہا اس کی میں نے ابھی, مجموعی. مجموعی کا مطلب یہ کہ تم صرف جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو, روحانی اعتبار سے کھوکھلے ہو, یہ بھی مناسب نہیں. تم صرف بستر تمہارے بڑھیا ہوں لیکن ہتھیار تمہارے کمزور ہوں, یہ بھی مناسب نہیں. تم مجموعی ترقی پر خرچ کرو. آپ غور کیجیے, میں زکات کے مصارف کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اجتماعی ترقی اور مجموعی ترقی. اب اس کے بارے میں اتنی بات کیا میں اور عرض کر دوں کہ زکات کے مصارف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مصارف بیان فرمائے لام سے اور کچھ بیان فرمائے فی سے. کیا علماء کے سامنے بھی مجھ کو تفصیل بیان کرنی پڑے گی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, یہ سب لام سے. تو یہ چار انڈیویجلس کو ملنا چاہیے, افراد کو ملنا چاہیے, جس کو ہم تملیغ کہتے ہیں, افراد کو ملنا چاہیے. زید, عمر, بکر اگر مساکین میں سے ہیں, فقراء میں سے ہیں, یا العاملین میں سے ہیں, یا المؤلفۃ قلوبہم میں سے ہیں, ان کو ملنا چاہیے. وفی سبیل اللہ, آگے کیا ہے, وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. اب یہاں افراد نہیں ہیں, یہاں لام نہیں ہے, بلکہ یہاں بالکل حرف جر بدل دیا اللہ تعالی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اشارہ سمجھیے, الغارمین پہ خرچ کرو, الرقاب میں خرچ کرو. الرقاب کی رقم الرقاب کو نہیں دی جائے گی, الرقاب کے مالکین کو دی جائے گی, ان کو نہیں دی جائے گی, اس لیے وہاں پر لام نہیں آ سکتا. الغارمین کو اس غرم سے نکالنے کے لیے ان کے جو صاحب غرم ہیں ان کو دی جائے گی, نہ کہ الغارمین کو. چنانچہ جب تک تم اپنے ریسورسز کو اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے خرچ کرنا نہیں سیکھو گے, اگلے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے. امت کو قرآن کی روشنی میں زندہ رہنمائی کی ضرورت ہے. قرآن سے آج کے مسائل کا حل اگر ہم نہ نکال سکے تو, کیونکہ امت کے اور اللہ کے کلام کے درمیان ہم کھڑے ہیں, اس لیے شاید ہمارا حساب سخت ہوگا. ترجمان ہم ہیں, ہم واسطہ ہیں. امت کو تو جتنا ہم بتائیں گے اتنا بیچاری سمجھے گی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ درد و غم محسوس کیا کرتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے. حضرت والد صاحب حضرت مولانا علی میں سے بہت دفعہ میں نے سنا وہ جملہ کہ ہائے میں کیا کروں, جتنا سمجھ سکا ہوں, جتنا واقعتاً دین حق ہے اس کا عشر عشیر سمجھ نہیں سکا, جتنا سمجھ سکا ہوں اس کا عشر عشیر کہہ نہیں پاتا, اور جتنا کہہ پاتا ہوں اس کا عشر عشیر تم لوگ سمجھتے نہیں. سوچیے وہ اللہ کا بندہ کیا کہنا چاہتا ہوگا, کیا سوچنا چاہتا ہوگا. ان کے بیان سننے کے بعد بڑے بڑے کبار علماء اور اپنے زمانے کے گویا اعلیٰ درجے کے ائمت العلم, میں خاص طور پر دو یا تین نام بھی لے سکتا ہوں, حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں, حضرت مولانا ظفر مساد خان جی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تینوں حضرات رات بھر بنگلے والی مسجد میں حضرت کے حوض کے دروازے, حجرے کے دروازے کے باہر بیٹھ کر, یا حوض کے پاس بیٹھ کر, یا پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رات بھر حضرت کے ملفوظات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور بارہا کہیں کہیں لکھ نوٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور یہ فرماتے تھے یہ حضرات کہ ہم لوگوں کو مطالعے کے بعد نظر آتا تھا کہ حضرت مولانا الیاس کا فلاں جملہ امام غزالی کے فلاں جملے کی طرف اشارہ, حضرت مولانا الیاس کا فلاں جملہ حضرت شاہ ولی اللہ مجید الفتانی کے فلاں ملفوظ کی طرف اشارہ ہے. یہ ہوا کرتے تھے ہمارے دائی حضرات. آج ہم لوگ اللہ سے کسی طرح مانگے رو رو کر وہ علم کی گہرائی. اعمقهم علما وابرهم قلوبا ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تكلفا. یہ جو صحابہ کرام کا وصف بیان کیا تھا ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں کہتا تھا یہ دور مکمل ہوا تھا 1924 میں, ایک نئے دور میں داخل ہوا, لیکن یہ دور اب آگے کھسک رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, اب ہم کو آگے جہاں تک یہاں تک پہنچے ہیں اس کی حفاظت کے ساتھ اگلا دور میں جانا ہے. ٹھہرنا نہیں ہے قافلے کو, انشاءاللہ یہ بھی ذہن میں رہے, قافلے کو ٹھہرنا نہیں ہے, قافلے کو مسلسل آگے بڑھنا ہے. اور جب تک وہ نصب العین سامنے نہیں رہے گا تو پھر کیسے ہم اپنی حرکت جاری رکھیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس کر لینے کے لیے نہیں ہے, آگے بڑھنا اپنی کھوئی ہوئی سلطنت اور اقتدار کے واپس لینے کے لیے نہیں ہے, آگے بڑھنا صرف اس لیے ہے کہ انسانوں کے شفیق پروردگار کی طرف سے محبت بھرا جو نسخہ زندگی گزارنے کا سب کے لیے آیا تھا وہ سب تک پھر سے واپس پہنچ جائے. بڑا پیار بھرا نسخہ ہے, بات ایک ایک حرف قرآن کا اس بات کا گواہ ہے کہ اکلوتے بیٹے کو, ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت پروردگار کو اپنے ایک ایک بندے اور بندی سے. قرآن اللہ کی محبت کی دستاویز ہے, قرآن اللہ کے پیار کا ثبوت ہے. میں اپنے بچے کا جتنا خیال رکھتا ہوں دوسروں کے بچے کا تو نہیں رکھتا. آپ اپنے بچے کے لیے فکر مند رہتے ہیں, ایسے کھانا دیکھو, ایسے بیٹھو, دیکھو مہمان کا ایسے استقبال کرو, دیکھو ایسے پانی پلاؤ, دیکھو شکریہ ایسے ادا کیا جاتا ہے, بیٹے ایسے سویا جاتا ہے. یہ سب آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ان سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہترین اخلاق و آداب کے ساتھ اٹھے. جتنی محبت ہم کو اپنے بچوں سے ہے اتنی محبت ایک ایک بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہے, ورنہ اللہ کو کیا پرواہ تھی. یہ لوگ جیسے بھی جاتے رہتے ہیں, یہ جو اللہ بار بار سکھا رہا ہے, یا الناس یا ایھا الذین آمنوا, یہ کرو یہ نہ کرنا, دیکھو اس سے بچنا اس سے بچنا, یہ محبت ہی کی باتیں ہیں. اور یہ محبت بارا نسخہ دنیا میں جس طرح پھیلایا گیا تھا اس طرح دوبارہ کسی طرح ہر کچے پکے گھر میں پھیل جائے. اس کے لیے دونوں طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہے. ایک طرف تو وہ اندرونی تیاری ایمان کی, تعلق مع اللہ کی, اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر سب بیکار ہے. عطار ہو, رومی ہو, راوی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ. اور ہم ہندوستانی مسلمان کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر و اسلاف نے ذکر و تعلق مع اللہ کا جو اہتمام کیا ہے, ہمیں ان سے یہ بھرپور استفادہ اگر ہم کر لیں تو اقیم الصلاح والا خانہ انشاءاللہ ہمارا پورا ہو جائے. اللہ کرے اس کی ناقدری ہم میں سے کسی سے نہ ہو. ایک بات کا دل دیکھ کر بہت دکھتا ہے کہ جس کے سامنے جدید دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں وہ اندر کی دنیا کو روشن کرنے کی اہمیت اتنا نہیں سمجھتا, اور جس کے سامنے جو اندر کی دنیا کو روشن کرتا ہے وہ جو تو اس کو اتنا اندر لطف آتا ہے کہ وہ باہر دیکھ ہی نہیں پاتا. یہ بھی ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ اس لطف کو قربان کر کے باہر بھی دیکھنا پڑے گا, تب جا کر یہ پورا پورا پورے مکمل یہ امت بن پائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لطف آتا ہوگا نمازوں اور سجدوں میں, اور صحابہ کو ان کے پیچھے جو مسجد نبوی میں آتا ہوگا, کیا اس کا کوئی بدل نہیں, کوئی اس کے کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا, سب ذمہ داریاں سنبھالی، سب طرف دیکھا. آج مشکل یہ ہے کہ جو سب طرف دکھانے لگتا ہے وہ اندر کی دنیا سے شعوری یا غیر شعوری طور پر غافل کرنے لگتا ہے، اور جو اندر کی دنیا کی طرف لگاتا ہے اور لگتا ہے اس میں پھر جیسے میں نے کہا کہ میں نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نظام الدین مرکز سے اس جماعتیں جب حضرت رائے پوری کے پاس جانا شروع ہوتی تھی تو حضرت مولانا یوسف صاحب بڑے فکر مند ہوتے تھے. بہت عجیب سی بات ہے، اللہ کرے کوئی غلط مفہوم نہ لے لیا جائے اس کا. لوگ تھوڑا سا وقت لگانے کے بعد کسی اللہ والے کو دیکھنا اور کچھ ذکر کرنا چاہتے تھے. اب اس کے بعد سب اس وقت ایک ہی ایک دربار تھا، سب سے بڑا دربار رائے پور کی خانقاہ، تو ہر آدمی کسی طرح اجازت چاہتا تھا کہ ہماری جماعت کا رخ رائے پور بنا دیا جائے. تو حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں لگا دیا کرتے تھے کسی میاں جی موسیٰ کو، کسی میاں جی عیسیٰ کو، کہ دیکھو اتنا مزہ آئے گا ان کو اللہ اللہ کرنے میں کہ میرا چلہ ولہ سب ختم ہو جائے گا، یہ وہیں بیٹھ جائیں گے سب. ساتھ میں کر دیا کرتے تھے، دیکھو دیکھو یہ بکریاں وہیں نہ بن جائیں، ان کو واپس لے آنا. یہ ہے ہی ایسا، یعنی اس میں برا ماننے کی بات، اس میں لطف ہی ایسا آتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی لذت آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے بازار میں جا کے گشت کروں یا یہاں اللہ اللہ کروں، وہاں تو بڑے فتنے ہیں اور کام وہ کام بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے. تو وہ مجھے بتایا کہ سینے کے ساتھ میں لگا دیا کرتے تھے ایسے ایکسپرٹ کو جو جتنی دیر بس تحمل ہو اتنی دیر بیٹھے بزرگوں کے پاس، ابھی بھاگ آئے. تو اصل میں امت کو جو لے کر چلنا ہے وہ سارے مزاجوں کی قدر کرتے ہوئے لے کر چلنا ہے، سب کی رعایت کے ساتھ لے کر چلنا ہے. اللہ کرے کہ یہ وسعت اور تحمل پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ کے رسول کیسے سنبھال پاتے حسان ابن ثابت کو اور خالد بن ولید کو، کیسے سنبھالتے؟ حسان کبھی تلوار اٹھانے کو تیار نہیں اور خالد پانچ منٹ کے لیے تلوار رکھنے کو تیار نہیں. حسان ہے کہ شعر و ادب کے آدمی ہیں، نعتیں کہہ رہے ہیں، اشعار کہہ رہے ہیں، اور خالد ہیں کہ ایک میدان سے دوسرے میدان، دوسرے سے تیسرے میدان. کمال ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خالد کو بھی خوش رکھ رہے ہیں، خطاب دے رہے ہیں کہ تم سیف اللہ ہو، اور حضرت حسان کے بارے میں بھی اتنا اعزاز کر رہے ہیں کہ ایک جنگ سے واپس آئے ہیں اور صحابہ نے کارگزاری سناتے ہوئے کہا ہے کہ حسان ہم تو اکھڑ گئے تھے قدم ہمارے، اور ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اتنا بھرپور حملہ ہم پر ہوا تھا. حسان کو خدا جزائے خیر دے، ایسے اشعار سنائے کہ بالکل ہمارے اندر خون بالکل گرما گیا ہمارا، اور ہمارے قدم تھم گئے، اور ہم لوگ پھر سے جو ٹوٹے جسمن پر تو اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں حسان میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم منبر پر بیٹھو اور وہ اشعار مجھے سناؤ. اور حسان کانپتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ آپ نیچے بیٹھیں اور میں اوپر بیٹھوں. حضور فرمائے گا نا تم کو اس وقت اوپر بیٹھنا ہے. اور ایک روایت میں تو وہ لفظ ہے کہ انشد نہ انشدک اللہ، انشد نہ انشدک اللہ کے اشعار وہ سناؤ، اللہ تمہارے وہ اشعار سننا چاہتا. اور حضرت حسان نے وہ شعر سنائے اور حضور نے اپنی چادر مبارک حضرت حسان کو عنایت فرما دی، اور حضرت حسان گھر گئے اور جا کر بیوی کو امانت رکھوائی کہ دیکھو اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے یاد رکھنا اسی میں کفن میرا کرا دینا، یہ اللہ کے خلیل نے مجھے عنایت فرمائی. یہ مزاج اگر پیدا ہو جائے، امت کی بہت سی صلاحیتیں آج استعمال ہو جائیں، ہر صلاحیت کے استعمال کی ضرورت، ہر ایک کے قدر کی ضرورت. اور یہ تو وہ زمانہ ہے کہ 10% پر عمل کر لو گے تو نجات پا جاؤ. اللہ اگر یہ اتنا ریٹ اس نے سستا کر دیا ہے، الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اگر اس زمانے میں 10% پر لوگ عمل کر لیں گے تو اللہ مغفرت کر دے گا، اور آج تم 10% چھوڑ دو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے. تو اگر اللہ 10% پر راضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں 100% کا مطالبہ کرنے والے؟ ہم مطالبہ 100% کا اپنے سے کریں. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو خود مزاج شریعت پر چلنے کی کوشش کرو اور امت کو حدود شریعت پر لانے کی کوشش کرو. خود مزاج شریعت سے کم پر راضی مت رہنا. علماء مزاج پر ہوں گے تو امت حدود پر ہوگی. ہم اپنے لیے حدود کو کافی سمجھیں اور عوام کو مزاج پر لائیں، یہ تو الٹا معاملہ ہے. تو ایک نیا دور مجھے ایسا لگتا ہے شروع ہونے والا ہے. دنیا کی مظلوم قومیں اور محروم قومیں مغرب کے طلسم کو اب سمجھنے لگی ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک میک اپ چڑھایا تھا مغرب نے اپنے چہرے پر ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا، انٹرنیشنل جسٹس کا، ایکویلٹی کا، اور پتہ نہیں کیا خوبصورت خوبصورت الفاظ بولے جاتے تھے. اللہ ہی نے کچھ ایسا ہسٹیریا کا دورہ مغرب کے قائدوں پر ڈالا ہے کہ وہ بیچارے پاگلوں کی طرح وہ میک اپ خود اپنے منہ سے نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں، اور ایک انڈر گارمنٹ بھی اپنے بدن پر رہنے نہیں دینا چاہتے. پوری دنیا اب ان کو پہچاننے لگی ہے. یہ بہت ہی کروشل اسٹیج. 100 سال تک بھی ہم اگر ان کے بارے میں کتابیں لکھتے رہتے تو دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی تھی، جو سال دو سال کے عرصے میں دنیا ان کو پہچاننے لگی. گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں، خوب سمجھیے آپ. اب دنیا کے غریب عوام، اب دنیا کے مظلوم عوام، اب پورا بر اعظم افریقہ، اب پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اب پورا ایشیا، اب دنیا کی اکثریت غریبوں کی، اب یورپ اور مغربی طاقتوں کی دجالیت کو اور ان کی یجوجیت اور ماجوجیت کو سمجھنے لگی ہے. اب تو نصر فتح کا وقت قریب آیا ہے. اب یہ گھبرانے اور خوف کی بات کبھی پہلے رہی ہو تو رہی ہو، اب نہیں ہونی چاہیے. اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ میری ناچیز رائے میں، میں عرض کر رہا ہوں رائے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ حضرات اس سے اتفاق کریں، بلکہ اسی وقت اگر مشورے کی نشیر میں یہ تبدیل ہو جائے تو مجھے اور پسند آئے، میرا مزاج وہی ہے. میری ناچیز رائے یہ ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو اور غلاموں کو اور مظلوموں کو ساتھ لیا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو، مستضعفین کو، محروموں اور غلاموں کو ساتھ میں لیا تھا. پوری سیرت نبوی کی طرف آپ اپنے ذہنوں کو لے جائیے. بہت اشارات سے کام چلانے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس مدنے میں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعونی نظام کو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اور وہ جو مستضعفین تھے بنو اسرائیل ان کو ساتھ لیا تھا. اس دور میں اگر امت مسلمہ دنیا کے غریب قوموں کو، دنیا کے غریبوں، مظلوموں اور محرومون کو اپنے ساتھ لے لے، اور ساتھ لینے کی دو شکلیں، ایک تو یہ کہ ایمان میں کے زمرے میں ان کو لے آئے، ایک زبردست دعوتی جدوجہد کر کے، ان پر انفاق کر کے، ان پر خرچ کر کے ان کو عزت دے، اور دوسرا ان سے معاہدے کر کے جس طرح اللہ کے رسول نے کیا تھا. یہ تفصیل کا موضوع ہے لیکن آپ حضرات کے سامنے اشارات کافی ہیں. جزیر عرب کا سب سے بڑا جو فرعونی قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور وہی خوشحال تھا، اقتصادی طور پر مضبوط تھا. قرآن مجید گواہ ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. تمام قبائل میں جوع تھا، تمام قبائل میں خوف تھا، لیکن قبیلہ قریش کو امن بھی نصیب تھا، طعام بھی نصیب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غریب قبائل کو اپنے ساتھ لیا، یا ایمان میں لا کر، اور اگر ایمان نہیں لائے تو کچھ ایسے تعلقات قائم کیے، کچھ ایسے معاہدے کیے کہ وہ پھر اس کے بعد ایک عجیب غریب طاقت بن گئی. پورے جزیر عرب کے تمام غریب قبیلے اور خود مہاجرین و انصار کی قیادت میں کے ساتھ اللہ کے رسول یہ قیادت بنی، اور وہ جو قریش تھے وہ بالکل آئسولیٹڈ ہو گئے، اکیلے ہو گئے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر خون کا ایک قطرہ بہے بغیر سرنڈر کرنے کے سوا کوئی چارہ کار قریش کے سامنے نہیں تھا. تو یہ پوری حکمت عملی ہے، ایک پورا نظام ہے. میں ظاہر ہے کہ بہت سی باتوں کو تو نہیں اس وقت مختصر وقت میں کہہ سکتا، اب تو اذان بھی ہو گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے جو مدارس قائم ہوئے تھے حضرت نونتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور جانشین حضرت شیخ الہند نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد مولانا جیلانی سے کہا تھا، کیا لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دارالعلوم ہمارے اکابر نے پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ شاملی کے میدان میں جو مہم ادھوری رہ گئی تھی، اس مہم کو لمبے منصوبے تک پورا کرنے کے لیے، افراد تیار کرنے کے لیے دارالعلوم قائم ہوا تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس شعور کے ساتھ ہمارے مدرسے کام کریں اور کچھ نئے ادارے ایسے قائم ہوں جو اس شعور مگر پوری حکمت عملی کے ساتھ اس طور پر تعلیم دیں کہ بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ان حالات پر بھی نظر بنے اور ایسے علماء تیار ہوں جو اپنے اکابر کے چھوڑے ہوئے اس مشن کو پورا کریں. اس بات کی دعا کیجیے. اس سلسلے کی کوئی کوشش اللہ کا فضل و کرم سے کچھ ہندوستان میں شروع ہوئی ہے، کچھ میرے ذمے کچھ بزرگوں نے کام کیا ہے، ایک ادارہ اس رخ پر قائم کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. اس کے لیے بہت دعا فرمائیے اور اس طور پر یہاں کی امت کو، یہاں کے نوجوانوں کو لے کر چلیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا، یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال صاف ہے کہ مغرب کی یہ مونوپولی اب بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے. حالات کیسے بدلیں گے اس کا جواب صرف یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات ابھی بہت نامکمل ہے مگر حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو مکمل ہو کرنا ہوگا تم کو باٹلے میں. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.